الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احد کی شکست کے بعد مشرکین بہت بددل ہوئے اور اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور یہ بات اطراف عرب میں عام ہوئی کہ بدر کے بعد احد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے لشکر نے مشرکین کے بڑے بھاری لشکر کو شکست سے دوچار کیا اور الحمدللہ ریاست اسلامی کا وجود اجاگر ہونے لگا. سفراء مختلف سمتوں کو روانہ ہونے لگے، مختلف قبائل میں دعوت پہنچنے لگی، لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور مشرکین کے تجارتی راستے مسدود ہونے لگے. اس کے ساتھ کچھ تبدیلیاں مقامی طور پر بھی آئیں. بنو نظیر یہود کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا جس نے بدعہدی کی. یہودیوں نے سن 1 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ مدینہ منورہ چونکہ مشترکہ شہر ہے اور اس میں اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو سب مل کر مقابلہ کریں گے، اور یہودیوں پر بھی اتنا ہی ضروری تھا شہر کا دفاع جتنا مسلمانوں پر تھا کہ اسی شہر میں رہتے تھے. بنو نظیر نے بدعہدی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور انہوں نے شرط پیش کی کہ ہمیں شہر سے نکلنے دیا جائے تو ہم قلعے کے دروازے کھولتے ہیں. چنانچہ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، بنو نظیر کو شہر بدر کر دیا گیا. وہ اپنا مال و دولت بھی حضور کی اجازت سے اپنے ساتھ لے گئے اور باہر جو یہودیوں کے آبادیاں تھیں جیسے خیبر وغیرہ میں اور دوسری آبادیاں، تو وہاں کوئی کسی آبادی میں جہاں جہاں تعلقات تھے وہاں سیٹل ہو گئے، جا کر رہائش پذیر ہو گئے. انہوں نے یہودیوں نے بھی کوششیں تیز کر دیں کہ مشرکین پھر سے حملہ آور ہوں اور پورے جزیرہ عرب کے تمام مشرکین قبائل کو دعوت دی جائے. مشرکین مکہ خود زخم خوردہ تھے، منافقین مدینہ نے بھی اس میں بہت کاوش کی. عبداللہ ابن ابی کا دکھ یہ تھا کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے حالات ایسے بن رہے تھے کہ اسے مدینہ کا حکمران تسلیم کر لیا جائے اور اس کی بادشاہت مان لی جائے. اسلام کی آمد اور حضور کی آمد اور حضور کی تشریف آوری نے اس کی بادشاہی کا خواب چکنا چور کر دیا. اسے اپنا دکھ تھا اور اس کا گروہ جو اس کے ساتھ تھے، منافقین جو 300 کی تعداد میں احد سے بھی واپس ہو گئے تھے، یہ سارے مل کر سازشوں میں مصروف ہو گئے اور اہل مکہ کو پھر سے ابھارا. پھر یہودیوں نے بھی اور اہل مکہ نے بھی تمام جزیرہ نما عرب میں پھر کر مختلف مشرک قبائل کو اپنی تائید و نصرت پہ اور حمایت پہ آمادہ کیا اور سارے لوگ جمع ہو گئے. تو کم و بیش 7,000 کا ایک لشکر جرار بن گیا جس نے ارادہ یہ کیا کہ اب کی بار ایسا حملہ کیا جائے کہ مدینہ تو نبی علیہ صاحب السلات وسلام کا نشان باقی نہ رہے، اسلام کی بات کرنے والا کوئی نہ رہے، ہر مسلمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. بڑے جوش و جذبے سے روانہ ہوئے، جس کی اطلاع مدینہ منورہ بھی پہنچی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی. صورتحال وہی تھی جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک طرف سے ایک کھلا میدان تھا جس طرف سے فوج داخل ہو سکتی تھی، باقی اطراف کہیں یہود کے قلعے تھے، کہیں مختلف آبادیاں تھیں. مدینہ تو نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام درمیان میں تھا جہاں نبی کریم جلوہ افروز تھے، جہاں آج مسجد نبوی ہے. یہ تقریباً اس سارے شہر کے رقبے سے اس میں کچھ زیادہ رقبہ آ گیا ہے. موجودہ جو مسجد نبوی ہے وہ شہر نور سارا ہی اس کے اندر آ گیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تو بعض حضرات کے مطابق حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تجویز پیش کی کہ اگر اجازت ہو تو میں ایک تجویز پیش کروں کہ ہمارے ممالک میں شہر کی حفاظت کے لیے خندق کھودی جاتی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بہت پسند فرمایا. آپ خود وہاں تشریف لے گئے اور وہ پورا علاقہ آپ نے سوار ہو کر دیکھا اور خندق کی نشاندہی آپ نے اپنے دست مبارک سے, ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی جس سے آپ نے نشان لگا کر خندق کی نشاندہی کر دی, جو تقریباً کم و بیش 3 میل کے قریب اس کی لمبائی تھی اور چوڑائی اتنی تھی کہ کوئی گھوڑا پھلان نہ سکے, گہرائی اتنی تھی کہ کوئی بندہ اسے اتر کر پار نہ چڑھ سکے. بعض کے مطابق 10 گز گہری, 30 فٹ گہری اور 30 فٹ چوڑی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مجاہدین کے ٹکڑے بنا کر 8-10 صحابہ کرام کو وہ رقبہ تقسیم کر دیا اور ہر کوئی اس کی کھدائی میں لگ گیا. مورخین کے مطابق 3 ہفتوں میں وہ خندق تیار ہو گئی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شمولیت اختیار فرمائی اور خود آپ نے خندق کھودنے میں شراکت فرمائی. بلکہ ایک جگہ ایک چٹان سنگ مرمر کی آ گئی جو بہت سخت ہوتا ہے اور ضربیں لگا لگا کر ٹوٹ نہیں رہی تھی, تو عرض کی گئی بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ہم تو جو لکیر آپ نے لگا دی اسے تبدیل نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ پسند فرمائیں اور وہاں سے خندق میں تھوڑا سا اس طرح بل دے دیں کہ وہ چٹان ایک طرف رہ جائے اور خندق دوسری طرف اتنی بڑھا دی جائے, تو آپ نے پسند نہیں فرمایا. فرمایا جہاں پہ لائن لگ گئی ہے, لکیر لگا دی گئی ہے, وہیں خندق انشاءاللہ تیار ہوگی. آپ خود بنفس نفیس تشریف لے گئے, آپ نے اس چٹان پہ ضرب لگائی تو روشنی کا ایک شعلہ بلند ہوا. آپ نے دوسری ضرب لگائی, اسی طرح روشنی کا شعلہ بلند ہوا. تیسری ضرب لگائی تو روشنی کا شعلہ بھی بلند ہوا اور چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی. اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ان روشنی کے شعلوں میں یمن کے خزانے, کیسر کے خزانے اور کسرا کے خزانے دیکھے ہیں جن کے ممالک مسلمانوں کے ہاتھوں مفتوح ہوں گے اور یہ خزانے مال غنیمت میں آئیں گے. منافقین نے جب آپ کا یہ ارشاد سنا تو انہوں نے کہا غر رہا اولا دینہم, ان لوگوں کو ان کے مذہب نے بڑی غلط فہمی میں ڈال رکھا ہے, انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, اب یہ پتہ نہیں کل کا سورج بھی دیکھیں گے کہ نہیں, سارا جزیرہ نما عرب یلغار کر کے آ رہا ہے, انہیں نیست و نابود کر دے گا اور یہ یمن اور کیسر اور کسرا کی فتح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ آپ کا ارشاد حق تھا اور یمن کے خزانے, کیسر کے خزانے اور کسرا کے خزانے مال غنیمت میں مدینہ منورہ لائے گئے اور زر و جواہرات کے گلیوں میں بھی ڈھیر لگ گئے تھے. عہد فاروقی میں یہ خزانے فتح ہو کر مدینہ منورہ میں مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہو رہے تھے. چنانچہ جب خندق تیار ہو گئی اور مشرکین مکہ پہنچے تو بہت بڑا لشکر تھا, 7,000 سے زائد کا لشکر تھا جن میں بے شمار سوار, پیادے, اونٹ, راشن, ہر شے بہت تھی. لیکن پہلی دفعہ عرب میں انہوں نے خندق دیکھی. ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چٹھی لکھی کہ آپ یہ خندق کھود کر اس میں اندر بیٹھ گئے ہیں, یہ طریقہ آپ کو کس نے بتلایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے رب نے یہ بات سکھائی, میرے پروردگار نے یہ طریقہ مجھے الہام فرمایا ہے. تو بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچانے کا سبب بنا دیا ہو. چنانچہ کفار کا لشکر خندق کے باہر رک گیا. مسلمانوں کی تعداد غزوہ خندق میں, یا جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں, بہت سے لشکر جس میں جمع ہو گئے تھے, 3,000 تھی اور 3 میل خندق لمبی تھی. اب اس میں مختلف ٹکڑیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو بانٹ دیا تھا, 8-10 کی ٹولیوں میں, جہاں سے کوئی خندق عبور کرنے کی کوشش بھی کرتا یا خندق کے کنارے آتا تو مسلمان تیر اندازوں کا سامنا کرنا پڑتا. بعض لوگوں نے مشرکین میں سے جذبے میں آ کر اپنے گھوڑے خندق سے پار اچھالنے کی کوشش کی, بعض نے گھوڑوں کو چھلانگیں بھی لگوائیں, لیکن بعض تو خندق ہی میں گر کر مر گئے. کچھ چند جن کے گھوڑے پار پہنچ گئے انہیں مسلمانوں نے قتل کر دیا, مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے. لہذا پھر انہوں نے یہ کوشش چھوڑ دی اور کیمپ لگا کر بیٹھ گئے. اور یہ 5 ہجری کا شوال المکرم تھا. بیٹھے بیٹھے اسی اثنا میں مختلف باتیں چلتی رہیں. مسلمان جاسوس بھی مشرکین کے لشکر میں حضور کے حکم سے گھومتے رہے. موسم سردیوں کا تھا اور سخت سردی تھی. ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ خبر لاؤ قریش کے لشکروں کی کیا سوچتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں سخت سردی تھی اور میرے پاس پورا لباس بھی نہیں تھا, لیکن جیسے ہی حضور کا حکم لے کر میں نکلا تو میں نے سمجھا کہ مجھے کوئی سردی نہیں لگ رہی. مشرکین کے لشکر میں پہنچا تو ابو سفیان نے اس وقت لوگ جمع کر رکھے تھے اور مشورہ کرنا چاہ رہا تھا. تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ پکڑ لو, کوئی جاسوس تو نہیں ہے. تو وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ساتھی کو سب سے پہلے پکڑ لیا کہ تم کون ہو بتاؤ, تو اس طرح سے میں بچ گیا. تو میں نے ان کی باتیں سنی تو وہ بددل ہو رہے تھے کہ 20 دن سے زائد ہو گیا ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے, مزید راشن ہم تک پہنچ نہیں رہا, چونکہ پیچھے سے جو راشن آتا تھا مسلمان چھاپا مار دستے وہ لوٹ لیتے تھے, کفار تک راشن پہنچنا بند ہو گیا تھا. جو پاس تھا وہ ختم ہونے کے قریب تھا. سردی تھی کہ دم نہیں لینے دیتی تھی. ساتھ یہود کا وہ بڑا قبیلہ بنو قریظہ جو ابھی تک مدینہ منورہ میں پشت پر موجود تھا اور جن سے معاہدہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے بدعہدی کی اور مشرکین کے ساتھ ساز باز شروع کر دی کہ ادھر سے تم حملہ کرو, پیچھے سے ہم حملہ کر دیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل یوں فرمایا کہ بعض نوجوان نو مسلم صحابہ کو جن کے بارے یہود کو علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں, اس کام پہ مامور فرمایا کہ مشرکین اور بنو قریظہ میں تفریق ڈال دی جائے. وہ بنو قریظہ کے پاس گئے, ان کے سرداروں سے ملے اور ان سے بات کی کہ ہم بھی مسلمانوں سے نالاں تو ہیں, انہوں نے آ کر ہم پر یہاں خامخواہ اپنی حکومت قائم کر لی, اور تم بہت اچھا کر رہے ہو جو مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملے کی سوچ رہے ہو, لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مشرکین کی فتح یقینی نہیں ہے. جنگ میں دونوں باتوں کا امکان ہوتا ہے, فتح کا بھی شکست کا بھی. اگر مشرکین کو شکست ہو گئی تو وہ تو بھاگ جائیں گے, جزیرہ نما عرب کے مختلف قبائل ہیں, مکے والے مکہ چلے جائیں گے, دوسری آبادیوں والے اپنے گھر چلے جائیں گے, تم کہاں جاؤ گے؟ تو تم تو مسلمانوں کے رحم و کرم پر رہ جاؤ گے. لہذا جنگ میں شامل ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ قریش کے کچھ عام آدمی اپنے پاس بطور یرغمال رکھ لو کہ اگر قریش کو شکست بھی ہو تو وہ تمہاری خبر گیری کریں اور بھاگ کر تمہارے قلعوں میں آ جائیں, بھاگ کر واپس نہ جائیں, تاکہ تمہارے پاس ایک قوت ہو. اور انہیں بات پسند آ گئی. وہی لوگ قریش کے لشکر میں پہنچے اور ان سے کہا کہ بھئی ہم تو مدینہ کا رہنے والے ہیں اور ہم تنگ ہیں اس بات سے کہ مکے سے آ کر انہوں نے ہم پر حکومت قائم کر لی, اور تم ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ تم بنو قریظہ سے بات چلا رہے ہو, لیکن یاد رکھو بنو قریظہ نے مسلمانوں سے بھی ساز باز کر لی ہے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ تمہارے کچھ عام آدمی گرفتار کر کے مسلمانوں کو دے دیں تاکہ وہ خود مسلمانوں کے غیظ و غضب سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو اس بات سے ہوشیار رہنا. اب یہ بات ادھر بھی انہوں نے پہنچا دی. اتنے میں بنو قریظہ کا وفد آ گیا کہ جناب ہم آپ کا ساتھ تو دیں گے, ہم لڑیں گے تو صحیح, لیکن آپ ہمارے پاس یرغمال کے طور پر اپنے کچھ عام آدمی بھیج دیں تاکہ ہمیں یہ یقین ہو کہ آپ ہمیں چھوڑ کر بھاگیں گے نہیں. مشرکین کے دل میں بات کھٹکی کی بات تو وہی نکلی, یہ ہمارے آدمیوں کو لے کر مسلمانوں کے ہاتھ دینا چاہتے ہیں. چنانچہ ان میں آپس میں بھی پھوٹ پڑ گئی. تو قریش اور بد دل ہوئے, اوپر سے اللہ کریم نے طوفان بھیج دیے, بارش کا طوفان, آندھی کا طوفان, خیمے اڑنے لگے, ہنڈیاں جو انہوں نے چڑھا رکھی تھی چولوں پر الٹ گئیں، اتنی تیز ہوا تھی، اوپر سے بارش تھی، سردی پہ انداز تھی. چنانچہ ابو سفیان نے واپسی کا اعلان کر دیا اور اہل مکہ کو لے کر روانہ ہو گیا. دوسرے قبائل جو جمع تھے وہ ان کی دعوت پر جمع تھے، لہذا انہوں نے بھی واپسی کی سوچی، اور یوں ناکام و نامراد کفار کو واپس بھاگنا پڑا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقاء، آپ کے خدام فاتح رہے. اور یہ وہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے مسلمانوں پر کیا. یہیں وہ آئے کریمہ نازل ہوئی، وانتم العلون ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر ثابت قدم رہے اور اگر تم محمد الرسول اللہ کے وفادار اور جانثار رہے تو ہمیشہ فتح تمہاری ہی ہوگی. انتم العلون، تم ہمیشہ فاتح رہو گے. قیامت تک کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا کہ تم ہمیشہ فاتح رہو گے. شرط یہ ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے، خلوص دل کے ساتھ آپ کی اطاعت کی. چنانچہ بڑی بری طرح سے ہار کر مشرکین وہاں سے ناکام لوٹے، اور 20 دن سے زائد یہ محاصرہ چلا جس میں مسلمانوں کے پاس رسد بہت کم تھی. لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے. ایک صحابی نے اپنا کرتا اٹھا کر حضور کو دکھایا، انہوں نے پتھر، ایک پتھر پیٹ پر باندھ رکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک انہوں نے دکھایا تو حضور نے 2 پتھر باندھ رکھے. اور وہاں جہاں جہاں سالار اور امیران لشکر کے خیام تھے، خلفاء راشدین کے جہاں جہاں خیام تھے، جبل سلا کے دامن میں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ پوسٹ جہاں تھی، وہاں مساجد بنا دی گئیں. آج بھی وہ مساجد خمسہ زائرین اور حجاج کرام کو ان جگہوں کا پتہ دیتی ہیں جہاں جہاں حضور جلوہ فروکش تھے اور جہاں خلفاء راشدین لشکر کی کمان کر رہے تھے. چنانچہ جانثاری کے عجیب و غریب مناظر اس میں دیکھنے میں آئے، اور کفار بے نیل و مرام واپس لوٹے. فتح اس میں بھی مسلمانوں کو اس میں صرف فتح نہیں ہوئی بلکہ قیامت تک کی فتح کی سند مل گئی، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کے بعد کبھی مشرکین کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہوئی، کی ہمت نہیں ہوئی، بلکہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر کفر اور شرک کا مقابلہ کیا، ظلم اور جور و جفا کا مقابلہ کیا، اور ظلم کے قلعوں کو مسمار کر کے عدل و انصاف قائم کیا. اور ان لوگوں کی جانثاری اور ان لوگوں کا خلوص اور ان لوگوں کی وہ جذبہ جہاد قیامت تک کے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دے گیا. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ نوید سنا دی گئی، وانتم العلون، تم ہی فاتح ہوگے. آج ہم اگر اپنی اس بے بسی پہ روتے ہیں کہ کفار ہم پہ مسلط ہیں تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ہم وہ شرط پوری نہیں کر رہے جو فتح کی بشارت کے ساتھ ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان پر صادق قدم رہے. ایمان کیا ہے؟ خلوص دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی، خلوص قلب سے، دل کی گہرائیوں سے حضور کی غلامی کا نام ایمان ہے. آج ہم اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے اپنے آپ کو باہر لے گئے ہیں. اب باہر ہمیں چیر کوے نوچ کھائیں، ہم پر آسمانی بجلی گرے یا زمین سے بلائیں اٹھیں، کفار ہمیں رسوا کریں یا شیطان ہمیں ذلیل کرے، اس کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی. بلکہ حضور کی اطاعت اور غلامی ایک مضبوط قلع ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہم ہر چیز سے محفوظ ہیں، بلکہ ظلم و جور ہم سے ڈرتا ہے. مسلمان فاتح ہے شرط وفا کے ساتھ. اگر شرط وفا میں کمی آ گئی تو وہ بشارت چونکہ مشروط ہے، اسافات الشرط و فات المشروط، جب شرط چلی جاتی ہے تو مشروط بھی باقی نہیں رہتا. تو آج کی جو ہماری کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد وفا پر قائم نہیں ہیں. زبان سے کہتے ہیں ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا، ہمارے دلی ارادے، ہماری خواہشات، ہماری آرزوئیں اس وعدے کا ایفا نہیں کرتی۔ چنانچہ یہی وہ عظیم غزوہ ہے کہ جس کی واپسی پر پھر فوراً حکم ہوا کہ آپ ذرا مت کھولیے، فوراً بنو قریظہ تشریف لے جائیے، اور صحابہ 20-25 دنوں کے تھکا دینے والے جہاد، موسم کی شدت اور بھوک اور پیاس سے تھکے ماندے واپس پہنچے تو حکم ہوا بنی قریظہ پہنچو، تو کسی نے ہتھیار نہیں کھولے بلکہ سارے مجاہدین بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آگے مختلف وہ دوسرا واقعہ ہے، لیکن غزوہ احزاب یا غزوہ خندق وہ عظیم غزوہ ہے جس میں صحابہ کرام نے جان نثاری کی مثالیں پیش کی، ثابت قدمی کی کمال کی حد کر دی، اور حضور کی اطاعت اور آپ کی غلامی میں جان دینے کی مثالیں قائم کیں، اور اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی نمونہ پیش فرمایا تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وجہ بشارت اور وجہ فتح قائم رہے۔ اللہ کریم آج بھی ہمیں وہ عہد وفا کرنے کی توفیق دے دے، آج بھی ہمیں وہ جذبہ دے دے، آج بھی ہم خود کو حضور کی غلامی پہ پکار بند کر لیں تو آج بھی فتح ہماری ہے، اور روح زمین پر فاتح مسلمان ہی ہیں، حق کو ہمیشہ فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیش گوئی کے مطابق غزوہ الہند آ رہا ہے، اللہ توفیق دے اور اللہ ہمیں اس کے شہیدوں میں، غازیوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔